السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا وبصرهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. گزشتہ خطبے میں وقفے جدید کے نئے سال کے اعلان کی وجہ سے اس آیت کے مضمون کو جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے جاری نہیں رکھ سکا تھا. آج میں پھر اسی آیت کے مضمون کی طرف لوٹ رہا ہوں. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو بیان ہوئی ہے. اس کا جو بقیہ حصہ ہے گزشتہ پیوستہ ہوتے ہوئے میں نے بیان کیا تھا پہلا حصہ, بقیہ حصہ بیان کرتا ہوں, یعنی آگے جو دعا کا چار چیزیں مانگی تھیں اس عظیم رسول کے لیے. تو پہلی تو تھی یتلو علیہم آیات کا, اس کا تو بیان ہو گیا ہے. اب ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, یعنی انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آیات تو اس عظیم رسول پر نازل فرمائے وہ عظیم رسول ان اتری ہوئی آیات کی جن لوگوں کے لیے مبعوث ہوگا تلاوت کرے گا. اب ان آیات کی تلاوت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نشان بھیجے گئے ہیں یا جو آیات نازل کی گئی ہیں جن میں عبرت کے واقعات بھی ہیں جن میں نصیحت بھی ہے عذاب کی خبریں بھی ہیں صرف پڑھ کر سنا دے, بلکہ جیسا کہ میں نے کہا گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ آئندہ آنے والوں کے لیے یہ نمونے جو دیے گئے تھے وہ ایک سبق ہیں. اس لیے یہ دعا کی کہ یہ عظیم نبی جو تو آئندہ زمانے کے لیے مبعوث کرنے والا ہے اور جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہو, وہ نبی صرف اپنی زندگی تک ہی ان آیات کی تلاوت کرنے والا نہ ہو یا اس کے زمانے کے لوگ ہی اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں, اپنے وقت کے لوگوں کو ہی صرف تعلیم دینے والا نہ ہو, بلکہ یہ عظیم نبی کیونکہ قیامت تک کے لیے مبعوث ہونا ہے, اس لیے یہ سب تعلیم جو ہے یہ لکھی ہوئی ملے کتاب کی شکل میں ہو تاکہ قیامت تک اس پر عمل کرنے والے پیدا ہوتے رہیں. اس دعا سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم ہو چکا تھا کہ ایک زمانے میں ایسا نبی مبعوث ہونا ہے جس کی تعلیم قیامت تک رہنی ہے, اس لیے دعا کی کہ وہ جن میں مبعوث ہو اور جس زمانے کے لیے مبعوث ہو انہیں کتاب کی تعلیم دے. یہ تمام تعلیم, یہ تمام آیات یکجا تحریری صورت میں ہوں. اصل میں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ جو عظیم رسول مبعوث ہونا ہے اس پر جو شریعت نازل ہونی ہے وہ تمام لکھی ہوئی صورت میں ہوگی اور اس طرح لکھی ہوگی کہ قیامت تک اس کا شوشہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آج صرف یہ قرآن کریم ہی ہے جو مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وفات کے بعد لکھی ہوئی صورت میں ملا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظ پیدا کیے جن کے دل و دماغ پر قرآن کریم کی قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور حرف لکھا ہوا ہے یادداشت میں, بلکہ آج تک پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاری فرمائی اس کو ظاہری کتاب میں بھی محفوظ کر لیا اور دل و دماغ میں بھی نقش کر دیا. جس طرح اس کی حفاظت کے سامان فرمائے کسی اور نبی پر اترنے والی آیات اور احکامات کی حفاظت اتنا نہیں کی, کوئی کتاب علاوہ قرآن کریم کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کا لفظ لفظ الہامی شکل میں قائم ہے, جبکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پہلے دن سے جس طرح اترا اسی طرح محفوظ ہے, بلکہ زیر زبر پیش کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا اس حد تک تفصیل سے قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. تو یہ ہے اس کتاب کی خوبی جو اس رسول پر اتری جس پر شریعت کامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یعنی میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر احسان پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے, اب یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا فرما دی ہیں. بس یہ اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. یہ جہاں حضرت ابراہیم کی قبولیت دعا کا بھی اعلان ہے کہ اس عظیم رسول پر تمام نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، تمام احکام جمع ہو گئے ہیں، تمام تاریخی واقعات جمع کر دیے گئے ہیں، سابقہ شریعتوں کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے، شریعت کے تمام احکام کے اعلیٰ معیار بتا دیے گئے ہیں جن سے تمہاری شریعت کامل اور مکمل ہو گئی ہے، اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی سابقہ شریعت اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی سابقہ کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حقیقت میں یہی ایک کتاب ہے جو الکتاب کہلانے کی مستحق ہے، اور پھر صرف شرعی باتیں نہیں، مذہبی باتیں نہیں، علمی اور سائنسی باتیں بھی بیان کی ہیں جو سابقہ شریعتوں کے لوگوں کے لیے تو دور کی بات ہے سمجھنا۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض باتیں شاید صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ سمجھتا ہو، جو ایسی باتیں تھیں جو مستقبل کی خبریں جو اس زمانے میں ظاہر ہوئیں۔ بس یہ ہے کمال اس کے الکتاب ہونے کا کہ اس میں تمام علوم بیان فرما کر اصل حالت میں آج تک قائم رکھا، اور اس بات کا بھی خود اعلان فرمایا کہ اس کتاب کو، اس تعلیم کو جو اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، میں محفوظ رکھوں گا، اور کوئی نہیں جو اس کی حالت کو بدل سکے۔ جیسا کہ فرماتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ حفاظت کے سامان پہلے دن سے ہی فرما دیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھ کر محفوظ کر لی گئی قرآن کی تمام آیات، یا قرآن کریم محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے، سو 1300 برس سے اس پیشگوئی کی صداقت ظاہر ہو رہی ہے۔ اب تک قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مشرکانہ تعلیم ملنے نہیں پائی، اور آئندہ بھی عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ اس میں کسی نوع کی مشرکانہ تعلیم مخلوط ہو سکے، شامل ہو سکے، کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں، ہزارہا اس کی تفسیریں ہیں، 5 وقت اس کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس طرح تمام ملکوں میں اس کا پھیل جانا، کروڑہا نسخے اس کے دنیا میں موجود ہونا، ہر یک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا، یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممتنع اور محال ہے۔ یعنی اس بات کی یہ دلیل ہے کہ آئندہ بھی کبھی بھی اس پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو آج تک، جبکہ اس وقت جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس پر بھی مزید 100 سال گزر چکے ہیں، قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہوا ہے آج بھی۔ اس لیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی کہ اس کی تعلیم میں کوئی رد و بدل ہو سکے، وہ خدا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی حفاظت بھی فرماتا رہے گا۔ فی زمانہ دجال نے یہ چال چلی کہ اس میں رد و بدل کر سکے، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ کوششیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک دو دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں اس قرآن کریم کی میں رد و بدل کا یا اس کے مقابلے پہ نیا قرآن کریم پیش کرنے کی جو چال تھی ایک عیسائیوں کی بہت بڑا خوفناک منصوبہ تھا اور اس کو پہلی دفعہ انہوں نے کچھ شائع کیا فرقان الحق کے نام سے، خود ہی اپنے پاس سے الفاظ بنا کے کچھ قرآن کریم کے الفاظ لے کے کچھ اپنے پاس سے ملا کر جوڑ جاڑ کر کوئی کچھ آیتیں بنائی ہیں اور کچھ صورتیں بنا لیں، 30 یا 33 میرا خیال ہے، اور اس کی پہلی دفعہ اشاعت 1999 میں ہوئی، ایونجلیکل چرچ کی طرف سے تھی، اور اس لیے تھی، ان کا یہ خیال ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے اس کے آنے کی خبر دینے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہلے ذہنی طور پر تیار کر دیا جائے اور فرقان الحق کے نام سے کتاب ان میں متعارف کرا دی جائے۔ تو یہ خبر آئی تھی اس زمانے میں بھی کہ کویت میں تقسیم ہو رہی ہے یا بچوں کو پڑھائی گئی ہے، تو اس بارے میں میں نے اپنے عربک ڈیسک کو کہا تھا شاید پتہ کریں، لیکن ان کی رپورٹ نہیں آئی، بہرحال بڑی دیر لگا دی انہوں نے، پتہ لگنا چاہیے کیونکہ 2 سال پہلے یہ خبر عام ہوئی تھی، تو امریکہ سے یہ بہرحال شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تحریف کرنے میں ایک اور کوشش بھی ہے جو مسلمانوں کا ایک گروپ ہے جو شریعہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے جنگ اور جہاد کی بارے میں جتنی آیات ہیں وہ نکال دی جائیں، انتہائی مداحنت اور بزدلی دکھانے والا یہ گروپ ہے جو مغربی معاشرے کو یا دوسرے لفظوں میں عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا مذہب سے ان کو کوئی لگاؤ ہی نہیں، تو قرآن کریم میں تحریف کر کے مسلمانوں کے اندر رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، بہرحال یہ تو ان کوشش ہے ان لوگوں کی، یہ کوششیں چاہے اب عیسائیوں کی طرف سے ہوں یا اس طبقے کی طرف سے ہوں جو مسلمان کہلاتے ہوئے اپنی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یا منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کی طرف سے بھی ہوں، جو بھی یہ قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس میں تو کامیاب بہرحال نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ یہ لوگ صرف دنیا کی نظر سے دیکھنے والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس طرح بائبل میں انسانی دخل ہو گیا اسی طرح قرآن کریم میں بھی کر سکتے ہیں، جبکہ بائبل کے ساتھ یا کسی بھی اور کتاب کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں تھا، جبکہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس عظیم رسول پر اتری کتاب ہے جس کی تعلیم قیامت تک رہنی ہے، بس ان لوگوں کو چاہے وہ غیر ہوئے یا اپنے ہیں اگر خدا پر ایمان ہو تو یہ سب کچھ دیکھ کر کہ واحد کتاب اپنی اصلی حالت میں ہے، دجل اور شرارت کرنے کے بجائے اس کتاب کی تعلیم پر غور کرتے کہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم رسول کے لیے ایک کتاب کی تعلیم، ایک کتاب کی اور اس کی تعلیم کی دعا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دعا سن بھی لی، اور وہ عظیم رسول عرب میں مبعوث بھی ہو گیا جو یہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور اس تعلیم کے اثرات دنیا نے دیکھ بھی لیے۔ اس کے باوجود یہ دشمنی آنکھوں میں پٹی بندھی ہو تبھی ہو سکتی ہے، یا خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ ہو، یا صرف اور صرف شرارت اور فتنہ اور فساد کی غرض ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یہ تعلیم اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور یہ رسول بھی خاتم الانبیاء ہے، اس لیے نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی اس رسول کی اتباع کے بغیر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کتاب کبھی آ سکتی ہے. تم لوگوں نے یہ دجل کی کوششیں کرنی ہے تو کر کے دیکھ لو، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اس کتاب کی حفاظت اور اس شریعت کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے فرماتا رہتا ہے، اور اس زمانے میں بھی وہ جری اللہ مبوس ہو گیا جس نے دجال کے توڑ کرنے تھے. اس لیے چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، یہ خدا کی تقدیر ہے کہ اب شیطان کے بندوں اور رحمان کے بندوں کی آخری جنگ ہے، جس میں یقیناً رحمان کے بندوں نے کامیاب ہونا ہے. ان لوگوں کو جو اپنے کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، مخالفین کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا سکے کہ سب طاقتوں کا سرچشمہ میں ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہوں تو وہ ہو کر رہتی ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں کی تو کوئی فکر نہیں کہ ان کے یہ دجل کامیاب ہو جائیں گے. ہاں، بعض بیوقوفوں اور کم علموں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو مسلمانوں میں سے بعض ضائع بھی ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کے. کچھ تو ایک گروپ ہے جو شرارت سے ہے، کچھ معصومیت میں پھنس جاتے ہیں. بس وہ لوگ بھی جو مسلمان کہلا کر پھر تعلیم کے بعض حصوں کو دیکھ کر منہ چھپاتے پھرتے ہیں، پریشان ہونے کے بجائے اس زمانے کے جری اللہ سے اس کتاب کی تعلیم کی کا فہم و ادراک حاصل کریں، اس سے یہ تعلیم سیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. قرآن کریم کے احکامات تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس کے نزول کے دن سے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ، یہ اس کا وعدہ ہے. بس قرآن ایسی کتاب ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. بعض مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ اس کی بعض تعلیمات اب منسوخ ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا، ان کو اس تعلیم کو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور اس زمانے کے امام سے سمجھنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہے. زمانے میں قرآن کریم کے کی تعلیم کے بارے میں یہ اہم بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں اس کتاب کا مطلب ایک احکامات اور فرائض بھی ہیں، تو اس میں کچھ فرائض ہیں کچھ احکامات ہیں، اور فرائض ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں لازمی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کس طرح ان کی ادائیگی کرنی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، بڑے واضح تعلیم ہے. اور احکامات میں حالات کے مطابق کمی بیشی ہو جاتی ہے. ان احکامات میں پھر بعض ذاتی نوعیت کے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو جماعتی اور قومی نوعیت کے ہیں. جو ذاتی ہیں ان میں بعض حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے فرد کو اختیار دیا گیا ہے. مثلا عبادت میں فرض نمازیں ہیں، یہ لازمی ہیں. نوافل ہیں، یہ اختیاری ہیں. پھر فرض نمازوں میں باجماعت نماز ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، باوضو ہونا ہے، اس طرح کے احکامات ہیں، لیکن ساتھ ہی بیمار اور مسافر کو بعض سہولتیں بھی ہیں. تو یہ ہے مکمل تعلیم جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے. اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. پھر جو قومی یا اجتماعی احکامات ہیں، مثلا جہاد یا جنگ کا حکم ہے جس سے اس طبقے کو شرم آتی ہے جو اس میں تحریف کرنا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ ممالک جن کے پیچھے چل کر یہ لوگ مداہنت دکھا رہے ہیں، بزدلی دکھا رہے ہیں، ان کی خوش آمد کرنا چاہتے ہیں، جنگیں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کی تو تاریخ ظالمانہ جنگوں سے بھری پڑی ہے، اور پھر اس زمانے میں بھی بعض ملکوں پر ظالمانہ تسلط قائم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور مسلسل جنگ کی صورت ہے. اس لیے مسلمانوں کو تو شرمندہ ہونے کے بجائے ان لوگوں کو شرمندہ کرنا چاہیے کہ کہتے کیا اور کر کے رہے ہو. وہ جو صحیح مومن ہے، صحیح مسلمان ہے. دوسرے، قرآن کریم میں جہاں جہاد کا حکم ہے، جو جنگ کی صورت میں ہے، یعنی جہاد جنگ کی صورت میں، تلوار سے جہاد، اس کے لیے بعض شرائط ہیں کہ تمہارے پہ کوئی ظلم کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو ظلم کا جواب دو، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے تو بہانے تلاش نہ کرو اور خون بہانے کی کوشش نہ کرو. اسی طرح بے شمار اور احکامات ہیں، جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو. اور پھر یہ کہ جنگ اور جہاد، یعنی اگر تلوار اور بندوق کا جہاد کرنا ہے تو اس کا فیصلہ اولو الامر نے کرنا ہے، ہر ارے گرے نے نہیں کرنا. اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم اور عدل بھیجا ہے، جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں اس کتاب کی تعلیم کے مطابق کہ اب کون سا عمل آسن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تفسیر و وضاحت کیا ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں اب پسندیدہ ہے، تو اس حکم اور عدل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس زمانے میں میرے آنے کے ساتھ تیر و تفنگ، تلوار، بندوق کا جہاد بند ہے، اور اب جہاد کے لیے تم بھی وہی حربے استعمال کرو جو مخالفین استعمال کر رہے ہیں، جو تمہارا دشمن استعمال کر رہا ہے. مخالف لٹریچر اور میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، تو تم بھی لٹریچر کے ذریعے سے نہ صرف اس کا دفاع کرو بلکہ قرآنی تعلیم کو پھیلا کر ثابت کرو کہ یہی ایک تعلیم ہے جو نجات دلانے والی تعلیم ہے، جو کہ خدا واحد کی طرف سے ہے. اگر یہ لوگ دجل سے کام لیتے ہوئے قرآن کی طرز پر کتاب شائع کر کے عیسائیت کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا رد کرو. بس اس حکم کی اب یہ تشریح ہے. اب جہاد تعلیمی اور علمی جہاد ہے. جہاد کا مطلب صرف تلوار چلانا نہیں ہے، نہ ہی کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے صرف یہی مطلب سمجھا ہے، بلکہ جہاد اکبر قرآنی تعلیم پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو اس مطابق ڈھالنا ہے. تو اگر جہاد کی صورت میں اجازت ہے، جنگ کے جواب دینے کی اب بھی اس صورت میں اجازت ہے، اگر حکومت پہ کوئی حملہ کرتا ہے، ملکوں پہ حملہ کرتا ہے اور حکومتیں جواب دیتی ہیں، نہ کہ تنظیموں کا کام ہے یہ. ان عقل کے اندھوں کو یہ بتانا اب جہاد ہے کہ دلیل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ تمہاری یہ کوشش جو ہے یہ بچگانہ کوشش ہے. اگر اس کتاب کو دیکھیں تو انتہائی بچگانہ کوشش لگتی ہے, بظاہر یہ دعویٰ ہے کہ بڑے عقل مندوں نے بنایا ہے, لیکن دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. ایک عام فہم کا انسان اس کو سمجھ دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ انسانی کوشش ہے. تو بہرحال قرآن کی اصل حالت میں حفاظت کی میں بات کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں اس اعلان کی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا ہمیشہ. مستشرقین جو ہیں غیر, بعض جو اسلام کے خلاف توڑ مروڑ کر بھی پیش کرتے ہیں, ان سے بھی اس کی تائید کروائی ہے. انہوں نے بھی آخر مجبوراً یہ لکھا ہے. چنانچہ جان برٹن دی کلیکشن آف قرآن ان کی کتاب, اس میں لکھتے ہیں, اس کی تھوڑے سے حصہ میں پڑھتا ہوں, کہ ہم تک پہنچنے والا متن بعین ہی وہی ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مصدقہ ہے. چنانچہ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے یعنی قرآن, یہ دراصل مصحف محمدی ہے. پھر ایچ اے آر گیپ لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہایت قوی حقیقت ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف ثابت نہیں کی جا سکی, اور یہ حقیقت بھی بہت قوی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ کو اصل حالت میں مکمل احتیاط کے ساتھ اب تک محفوظ رکھا گیا ہے. سر ولیم یور بہت بڑے مستشرق ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے پردے پر اور کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کا متن اور کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کا متن 12 صدیوں بعد بھی صحیح ترین حالت میں ہو. ڈاکٹر موریس بوسیلی اور بوکیل دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس میں لکھتے ہیں, فرینچ سے ٹرانسلیشن ہے میں سے کی ہوئی ہے انہوں نے, کہ آج کے دور میں مہیا ہونے والے قرآن کریم کے تمام نسخے اصل متن کی دیانتداری سے کی گئی نقول ہیں. قرآن کے معاملے میں اب تک کے شب و روز میں تحریف و تبدل کا کوئی سراغ نہیں ملتا. اس طرح کے بہت سارے ہیں. پھر ایک لکھتے ہیں نولد کے جو بہت مستشرق تھے بہت بڑے, وہ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے, اندرونی شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی, کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے وہی ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اس سے استعمال کیا کرتے تھے. پھر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں ہوں, یہ تو ان کا طرز ہے شک میں ڈالنے کے لیے, بہرحال یعنی طرز تحریر میں ہوں تو ہوں, لیکن جو قرآن عثمان رضی اللہ عنہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس کا مضمون وہی ہے جو محمد نے پیش کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, گو اس کی ترتیب عجیب ہے. یورپ کے محققین کی وہ تمام کوششیں جو قرآن میں بعد میں اضافہ جات ثابت کرنے کے لیے کی گئیں تھیں قطعاً ناکام رہی ہیں. بس یہی وہ کتاب ہے, الکتاب ہے, جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خاتم الانبیاء پر اتری, نہ پہلے کبھی کوئی کوشش اس کی کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. یہ انسانوں کے ذریعے سے نہیں ہم تک پہنچی, بلکہ خدا تعالیٰ نے ایسے انظام فرمائے تھے کہ اس کی حفاظت کے سامان ہمیشہ ہوتے رہے, اور نہ ہی کبھی یہ الزام لگ سکتا ہے ان کی کوششوں کے باوجود کہ اس میں کسی زمانے میں بھی کبھی رد و بدل ہوئی. کتاب کے معنی جمع کرنے والی چیز کے بھی ہیں. بس اس لحاظ سے قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں تمام قسم کی تعلیمات جمع ہو گئی ہیں, جس میں تمدنی علم بھی ہے, مذہبی علم بھی ہے, جیسا کہ میں نے کہا اقتصادی بھی ہے, سائنسی بھی ہے, اخلاقی تعلیم بھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب, ہو یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے خدا کے علم سے خلعت وجود پہنا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم تمام علوم سے کامل تر ہے. بس جو تعلیمات اس میں جمع کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کامل علم کے مطابق اتاری تھی, کیونکہ شریعت کامل ہو رہی تھی. اس لیے تمام تعلیمات جو بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں اس طرح کسی اور شرعی کتاب میں اس اعلیٰ پائے کی نہیں اتریں. بعض احکامات ہیں ایک جیسے, لیکن ان کے بھی معیار وہ نہیں ہیں. لا ریب فیہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مزید فرما دیا کہ میں جو تمام علوم کا سر چشمہ ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ اس تعلیم کے اعلیٰ پائے کی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اور کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم لاکھ کوشش کر لو, اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے. دجل سے کام لے کر کوشش تو کر لو گے لیکن فوراً ننگے ہو جاؤ گے. چنانچہ ذرا سا غور سے, جیسا کہ پہلے میں نے کہا, ایک عام آدمی بھی, معمولی تعلیم یافتہ بھی, اس کو دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس قسم میں کتنے حکم ہیں, کتنی بے ترتیبی سے ان کو جوڑا گیا ہے. قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ توحید کا قیام ہے, توحید کے ارد گرد گھومتی ہے. جبکہ اس کو اگر پڑھیں, مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے کوشش کی گئی ہے, اور شروع میں ہی تثلیث کا بیان کر دیا گیا ہے بڑے ہوشیاری سے, لیکن اسی آیت میں توحید کا بیان کر کے وہیں تثلیث کو توحید بنا دیا. تو ایک مسلمان جس کو بنیادی علم ہے وہ کس طرح اس کو قبول کر سکتا ہے؟ یا تو ہوشیاری یہ ہوتی کہ کچھ نہ کچھ پہلے توحید کا بیان کیا جاتا, پھر گھوم پھرا کر اس میں تثلیث کا کچھ حصہ ڈال دیا جاتا. تو بیوقوفی تو یہاں تک ہے کہ شروع میں ہی ایک ہی آیت میں, جو انہوں نے اپنی طرف سے آیت بنائی ہے, اس میں توحید اور تثلیث کا بیان ہے. بہرحال اس کو بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں, یہاں عجیب فضول باتیں ہی ہیں اس میں. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھتا ہوں اس بات کی وضاحت کہ الہام الہی, جو الہام الہی ہے اس کی جو ہدایت ہے ہر ایک طبیعت کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان طبائع پر اس کا اثر ہوتا ہے الہام الہی کا یا اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا, جن کی طبیعتیں صاف ہوں. یہ حکم جو ہے, جو تعلیم اترتی ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک طبیعت رکھتے ہیں, جو صفت تقویٰ اور صلاحیت سے متصف ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر, یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حدى للمتقین پر غور کرنا چاہیے. اس آیت پر, یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حدى للمتقین پر غور کرنا چاہیے کہ کس لطافت اور خوبی اور رعایت اعجاز سے خدا تعالیٰ نے وسوسہ مذکور کا جواب دیا. یعنی یہ سوال اگر اٹھتا ہے نا کہ ہر ایک کو کیوں نہیں اثر لیتا اس تعلیم سے, تو اس کو اس آیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کس خوبی سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. اول قرآن شریف کے نزول کی علت فاعلی بیان کی گئی ہے, یعنی اس کے نزول کے اترنے کی وجہ, اور اس کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اور کہا کہ الف لام میم میں خدا ہوں. جو سب سے زیادہ جانتا ہوں، یعنی نازل کنندہ اس کتاب کا میں ہوں جو علیم و حکیم ہوں جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں. پھر بعد اس کے علت مادی قرآن کے بیان میں فرمائی اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے یعنی ایسی عظیم الشان اور عالی مرتبت کتاب ہے جس کی علت مادی، اس کی وجہ پیدا ہونے کی علم الہی ہے، یعنی جس کی نسبت ثابت ہے کہ اس کا منبع اور چشمہ ذات قدیم حضرت حکیم مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کا لفظ اختیار کرنے سے جو بود اور دوری کے لیے آتا ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کتاب اس ذات عالی صفات کے علم سے ظہور پذیر ہے جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہے، جس کے علوم کاملہ و اسرار دقیقہ نظر انسانی کی حد جولان سے بہت بعید ہیں، یعنی جس کے جو کامل علم ہے جس جو اس کے اندر جو کامل تعلیم ہے اس کے اندر، اور جو راز کی باتیں پوشیدہ ہیں، جو گہری گہرائی کی باتیں پوشیدہ ہیں، وہ جو انسان کے فہم و ادراک ہے عام آدمی کا اس سے بہت دور ہیں. پھر بعد اس کے علت سوری کا قابل تعریف ہونا ظاہر فرمایا ہے، یعنی ظاہری شکل جو ہے اس کی، اور کہا لا ریب فی ہے، یعنی قرآن اپنی ذات میں ایسی مدلل اور معقول پر ایسی صورت مدلل اور معقول پر واقع ہے کہ کسی نوع کے شک کرنے کی اس میں گنجائش نہیں، یعنی وہ دوسری کتابوں کی طرح بطور کتھا اور کہانی کے نہیں بلکہ ادلہ یقینیہ و براہین قطعیہ پر مشتمل ہے، یعنی اس میں یقینی دلائل بھی موجود ہیں اور بڑی صاف ستھرے اور قطعی طور پر روشن نشان موجود ہیں، اور اپنے مطالب پر حجج بینہ اور دلائل شافیہ کرتا ہے. جو بھی اس کا مطلب ہے مکمل طور پر اس پر کھل کر ان کی دلیلوں کے ساتھ کافی شافی دلیل کے ساتھ ان کو بیان کرتا ہے، اور فی نفس ہی ایک معجزہ ہے جو شکوک اور شبہات کے دور کرنے میں سیف قاطعہ کا حکم رکھتا ہے. ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے، اور ایک تیز دھار تلوار کا حکم رکھتا ہے کہ اگر اس طرح اگر اس کو سمجھا جائے، جو متقی ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہر شک اس کا، ہر شبہ اس کا کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. خدا شناسی کے بارے میں اور خدا شناسی کے بارے میں صرف ہونا چاہیے کہ ذنی مرتبہ میں نہیں ہو چھوڑتا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صرف یہ نہیں کہتا کہ خدا تعالیٰ ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ یقینی اور قطعی مرتبے تک پہنچاتا ہے، اس بات پر قائم کرتا ہے کہ خدا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ تو علل ثلاثہ کی عظمت کا بیان فرمایا، اور باوجود عظیم الشان ہونے ان ہر سہ علتوں کے ہم ان سب وجوہات کے، جو تینوں وجوہات بیان کی ہیں جن کو تاثیر اور اصلاح میں دخل عظیم ہے، علت رابعہ جو ہے چوتھی جو وجہ ہے اس کی، جو اس کا اصل مقصد ہے، علت غائی نزول قرآن شریف کو جو رہنمائی اور ہدایت ہے صرف متقین میں منحصر کر دیا. یعنی یہ باتیں ان لوگوں کو پہنچیں گی، وہ لوگ عام آدمی نہیں لے سکتا جب تک تقویٰ نہ ہو، جو متقی ہوں گے ان کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. اور فرمایا حدل المتقین، یعنی یہ کتاب صرف ان جواہر قابلہ کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے جو بوجہ پاک باطنی و عقل سلیم و فہم مستقیم و شوق طلب حق و نیت صحیح انجام کار درجہ ایمان و خدا شناسی و تقوی کامل پر پہنچ جائیں گے. یعنی یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دے گی، ساری نصیحتیں ان لوگوں کو پہنچیں گی جو ایسے لوگ جو اس قابل ہیں کہ جو ہدایت پائیں. اور کس طرح اس قابل بنیں گے؟ جو جن کے اندرون پاک ہوں گے، جن کو عقل ہوگی، فہم ہوگا جو سیدھے راستے پر چلانے والا ہو، اور ایک حق کو پانے کے لیے ایک شوق ہوگا، ایک طلب ہوگی اور صحیح نیت ہوگی، تو پھر آخرکار وہ ان کو خدا تعالیٰ کی پہچان ہوگی اور پھر وہ تقوی کامل جو ہے اس پر پہنچ جائیں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو قرآن کریم کو اس کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا. یعنی جن کو فرمایا کہ یعنی جن کو خدا اپنے علم قدیم سے جانتا ہے کہ ان کی فطرت اس ہدایت کے مناسب حال واقعہ ہے اور معارف حقانی میں ترقی کر سکتے ہیں، وہ بالآخر اس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے، اور بہرحال یہ کتاب ان کو پہنچ رہے گی، اور قبل اس کے جو وہ مریں خدا ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے گا. اب دیکھو اس جگہ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفت تقویٰ سے متصف ہیں وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے. اور پھر ان آیات میں جو اس آیات کے بعد لکھی گئی ہیں اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی، اور فرمایا کہ جس قدر لوگ خدا کے علم میں ایمان لانے والے ہیں وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے، اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جن کو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حق اسلام قبول نہیں کریں گے، اسلام کا طریق قبول نہیں کریں گے، اور گو ان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کاملہ تقوی و معرفت تک نہیں پہنچیں گے. غرض ان آیات میں خدا تعالیٰ نے کھول کر بتلا دیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں، وہی لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہی لوگ نفع حاصل کر سکتے ہیں جن کی فطرت میں کسی قسم کا نفسانی اندھیرا اور گند نہیں ہے. یہ ہدایت پھر ان تک ضرور پہنچ کر رہے گی، لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں اور نہ یہ ضرور ہے کہ خامخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے. بس اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تقویٰ ضروری ہے. اس تعلیم کو سننے والوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے اور ابو جہل جیسے بھی لوگ تھے، لیکن حق کی تلاش والے قبول کر کے بہترین انجام کو پہنچے. حضرت ابوبکر و عمر نے وہ مقام پایا جو یہ رہتی دنیا تک ایک سنہری حروف میں لکھا جانے والا ہے، اور ابو جہل جیسے جو لوگ تھے وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچے. بس آج بھی اگر دجالی چالیں چلنے والے کو یہ کوششیں کرنے لگے ہیں کہ اس کتاب کو بدل دیں تو وہ بھی اپنے بد انجام کو دیکھ لیں گے، اور اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن جو لوگ اس پاک کتاب کو، پاک تعلیم کو پاک دل سے سنتے اور پڑھتے ہیں وہ یہی تعلیم جو ہے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والی ہے. ایک اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، وقت تھوڑا ہے لیکن میرا خیال تھا خلاصہ، لیکن خلاصہ نہیں بلکہ اس اقتباس کی وضاحت تو ہو سکتی ہے، خلاصہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل حالت میں سنا رہا ہوں، تھوڑا سا لمبا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اپنی کمال تعلیم کا آپ دعویٰ فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت یعنی تعلیم قرآنی کو تم پر پورا کیا. اور ایک دوسرے محل میں اس اکمال کی تشریح کے لیے کہ اکمال کس کو کہتے ہیں، یعنی کمال کس کو کہتے ہیں، علم تر کیفا ضرب اللہ مثلاً کلمتاً طیبتاً کشجرتاً طیبتاً اصلحا ثابتم و فروحا فی السماء توتی اکلہا کل حین بإذن ربها و یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون و مثل کلمتاً خبیصۃ کشجرتاً خبیصۃ خبیصۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين. کیا تو نے نہیں دیکھا کیوں کر بیان کی اللہ نے مثال یعنی مثال دین کامل کی کہ بات پاکیزہ درخت درخت کی کہ بات پاکیزہ درخت پاکیزہ کی مانند تھے کہ جو پاکیزہ بات جو ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ ثابت ہو بہت مضبوط ہو اور شاخیں اس کی آسمان میں ہوں اور وہ ہر ایک وقت اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہو. اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان کو یاد کر لیں اور نصیحت پکڑ لیں. اور ناپاک کلمہ کی مثال اس ناپاک درخت کی ہے جو زمین پر سے اکھڑا ہوا ہے اور اس کی قرار و ثبات نہیں. سو اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت کے ساتھ یعنی جو قول ثابت شدہ اور مدلل ہے اس دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم کرتا ہے, اور جو لوگ ظلم اختیار کرتے ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے. یعنی ظالم خدا تعالیٰ سے ہدایت کی مدد نہیں پاتا جب تک ہدایت کا طالب نہ ہو. ظالم جو ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی جب تک اس خود کوشش نہ کرے. کسی آیت کے وہ معنی کرنے چاہیے کہ الہامی کتاب آپ کرے, یعنی آیات کے بھی وہ معنی کرنے چاہیے جو دوسری آیات بھی اس سے مطابقت رکھتی ہوں. اور الہامی کتاب کی شرح دوسری شرحوں پر مقدم ہے. اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں کلام پاک اور مقدس کا کمال تین باتوں پر موقوف قرار دیتا ہے. اول یہ اصلحہ ثابت ہوں یعنی اصول ایمانیہ اس کے ثابت اور محقق ہوں, یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی ایماندار ہے ایمان لایا ہوا ہے. اور فی حد ذاتے ہی یقین کامل کے درجہ پر پہنچے, یقین کامل ہو اس کو اپنے ایمان پر پہنچے ہوئے ہوں, اور فطرت انسانی اس کو قبول کرے. کیونکہ ارض کے لفظ سے اس جگہ فطرت انسانی مراد ہے جیسا کہ من فوق الارض کا لفظ صاف بیان کر رہا ہے. خلاصہ یہ کہ اصول ایمانیہ ایسے ہونے چاہیے کہ ثابت شدہ اور انسانی فطرت کے موافق ہوں, ایمان کی مضبوطی اور جڑ جو ہے اتنی ہو, اور ایسا پکا ایمان ہو تو فطرت جو فطرت ایمانیہ کے موافق بھی ہوں. یہ خلاصہ یہ بیان فرمایا انہوں نے اصلحہ ثابت ان کا. پھر دوسری نشانی یہ یعنی کہ فطرت انسانی اور ایمان ایک چیز بن جائیں. پھر دوسری نشانی کمال کی یہ فرماتا ہے کہ فروحہ فی السمائے یعنی اس کی شاخیں آسمان پر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں یعنی صحیفہ قدرت کو غور کی نگاہ سے مطالعہ کریں, قرآن کریم کو غور سے مطالعہ کریں, تو اس کی صداقت ان پر کھل جائے. اور دوسری یہ کہ وہ تعلیم یعنی فروعات اس تعلیم کے جیسے اعمال کا بیان ہے, یہ جڑ ہے بنیادی چیزیں اس تعلیم کی, جیسے اعمال کا بیان ہے احکام کا بیان ہے اخلاق کا بیان, یہ کمال درجہ پر پہنچے ہوئے ہوں جس پر کوئی زیادت مصور نہ ہو. جیسا کہ ایک چیز جب زمین سے شروع ہو کر آسمان تک پہنچ جائے تو اس پر کوئی زیادت مصور نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ پھر تیسری نشانی کمال کی یہ فرمائی کہ تو تھی اوکلہ کلہ ہی نے ہر ایک وقت اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنا پھل دیتا رہے, ایسا نہ ہو کہ کسی وقت خشک درخت کی طرح ہو جاوے جو پھل پھول سے بالکل خالی ہے. اب صاحب وہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودہ الیوم اکملتو کی تشریح آپ ہی فرما دی کہ اس میں تین نشانیوں کا ہونا ازبس ضروری ہے. سو جیسا کہ اس نے یہ تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں اسی طرح پر اس نے ان کو ثابت کر کے بھی دکھلا دیا. اور فرمایا کہ اصول ایمانیہ جو پہلی نشانی ہے جس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اس کو اس قدر بس سے بڑا کھول کر قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر میں تمام دلائل لکھوں تو کبھی ختم نہ ہوں. فرماتے ہیں کہ فروحہ فی السماء جس کے معنی یہ ہیں کہ آسمان تک اس کی شاخیں پہنچی ہوئی ہیں, اور آسمان پر نظر ڈالنے والے یعنی قانون قدرت کے مشاہدہ کرنے والے اس کو دیکھ سکیں, اور نیز وہ انتہائی درجہ کی تعلیم ثابت ہو. اس کے ثبوت کا ایک حصہ تو اسی آیت میں موصوفہ بالس سے پیدا ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ جلد جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں شانہ نے مثلا قرآن کریم میں یہ تعلیم بیان فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کی یہ معنی کہ اللہ جل شانہ تمام عالموں کا رب ہے, یعنی علت العلل ہر ایک ربوبیت کا وہی ہے, تمام اسباب جو ہیں اس کی وجہ جو ہے پیدا کرنے والے پیدا کرنے کی, اور وہ اس کی جو ربوبیت ہے وہ حاوی ہے ہر چیز پر. دوسری یہ کہ وہ رحمان بھی ہے, یعنی بغیر ضرورت کسی عمل کے اپنی طرف سے طرح طرح کے آلاء اور نوما شامل حال اپنی مخلوق کے رکھتا ہے, اور رحیم بھی ہے کہ اعمال صالحہ کے بجا لانے والوں کو مددگار ہوتا ہے, ان کے مقاصد کو کمال تک پہنچاتا ہے, اور مالک یوم دین بھی ہے کہ ہر ایک جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے, جس طرح پر وہ چاہے اپنے بندوں سے معاملہ کرے, چاہے تو اس کے ایک عمل بد کے عوض وہ سزا دے وے جو اس بد عمل بد کے مناسب حال ہے, اور چاہے تو اس کے لیے مغفرت کے سامان میسر کرے. یہ تمام امور اللہ جل شانہ کے اس نظام کو دیکھ کر صاف ثابت ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی, کچھ میں بیچ میں سے چھوڑ بھی گیا ہوں, کہ توتی اکلہا کلہین, یعنی کامل کتاب کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ جس پھل کا وہ وعدہ کرتی ہے وہ صرف وعدہ ہی وعدہ نہ ہو بلکہ وہ پھل ہمیشہ ہر وقت دیتی رہے, اور پھل سے مراد اللہ جل شانہ نے اپنا نکاح ما اس کے تمام لوازم کے جو برکات سماوی اور مکالمات الہیہ اور ہر ایک قسم کی قبولیتیں اور خوارق ہیں رکھی ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا باتیں جو ہیں وہ پھل سے مراد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا وغیرہ جو ہے اور برکتیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے, اپنے نیک لوگوں سے باتیں کرتا ہے, دعا بھی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکھی ہیں. جیسا کہ خود فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی, یعنی اپنی بات سے نہ پھرے, اور طرح طرح کے زلازل ان پر آئے مگر انہوں نے ثابت کرنے کو ہاتھ سے نہ دیا, ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم کچھ خوف نہ کرو اور نہ کچھ حزن, اور اس بہشت سے خوش ہو جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے, یعنی اب وہ بہشت تمہیں مل گیا اور بہشتی زندگی اب شروع ہو گئی. کس طرح شروع ہو گئی؟ نانو اولیاء حکم, اس طرح کہ ہم تمہارے متولی اور متکفل ہو گئے اس دنیا میں اور آخرت میں, اور تمہارے لیے اس بہشتی زندگی میں جو کچھ تم مانگو گے وہی موجود ہے. یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہے, مہمانی کے لفظ سے اس پھل کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیت توتی اکلہا کلہین میں فرمایا گیا ہے, اور آیت فروحا فی السماء کے متعلق ایک بات ذکر کرنے سے رہ گئی. فرماتے ہیں کہ کمال اس تعلیم کا باعتبار اس کے انتہائی درجہ ترقی کے کیوں کر ہے, اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن شریف سے پہلے جس قدر تعلیمیں آئیں در حقیقت وہ ایک قانون مختصر قوم یا مختصر زمان کی طرح تھیں, اور عام افادہ کی قوت ان میں نہیں پائی جاتی تھی, وہ بعض قوموں کے لیے تھیں یا بعض زمانے کے لیے تعلیمیں تھیں اور ہر ایک کے لیے اس میں فائدہ نہیں تھا. لیکن قرآن کریم تمام قوموں اور تمام زبانوں کی تعلیم اور تکمیل کے لیے آیا ہے. مثلا نذیر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ کی تعلیم میں بڑا زور سزا دہی اور انتقام میں پایا جاتا ہے, جیسا کہ دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ کے فکروں سے معلوم ہوتا ہے, اور حضرت مسیح کی تعلیم میں بڑا زور عفو اور درگزر پر پایا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں تعلیمیں ناقص ہیں, نہ ہمیشہ انتقام سے کام چلتا ہے اور نہ ہمیشہ عفو سے, بلکہ اپنے اپنے موقع پر نرمی اور درستی کی ضرورت ہوا کرتی ہے, جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے جزاء سیئات سیئات مثلہا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ بدی کا عوض تو اسی قدر بدی ہے جو پہنچ گئی, لیکن جو شخص عفو کرے اور عفو کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو, نہ کوئی فساد, یعنی عفو اپنے محل پر ہو نہ غیر محل پر، اجر اس کا اللہ پر ہے، یعنی یہ نہایت آسان طریقہ ہے. عفو سے فساد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عادی چور ہے مثلا، اس کو عفو کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے تو وہ پھر دوبارہ چوری کرے گا، کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، اس سے مزید گناہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے وہ عفو فساد میں آتا ہے. فرمایا کہ اب دیکھیے اس سے بہتر اور کون سی تعلیم ہوگی کہ عفو کو عفو کی جگہ اور انتقام کو انتقام کی جگہ رکھا. اور پھر فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، یعنی اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تم عدل کرو، اور عدل سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ باوجود رعایت عدل کے احسان کرو، اور احسان سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ایسے طور سے لوگوں سے محبت کرو، پیار سے پیش آؤ کہ جیسے کہ گویا وہ تمہارے پیارے اور ذوی القربا ہیں. اب سوچنا چاہیے کہ مراتب تین ہی ہیں، اول انسان عدل کرتا ہے یعنی حق کے مقابل حق کی درخواست کرتا ہے، پھر اگر اس سے بڑے تو مرتبہ احسان ہے، اگر اس سے بڑے تو احسان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور ایسی محبت سے لوگوں کو ہمدردی کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی ہمدردی کرتی ہے، یعنی ایک طبی جوش سے، نہ کہ احسان کے ارادہ سے. اب فرماتے ہیں ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہیے، اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے، وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے، پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا. یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا، اور جب طبی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محلے عالی تک پہنچایا تو فقط اس پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام، اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دیے. طبی حالتوں سے اخلاقی حالتوں سے تک پہنچایا، اور جب اخلاق فاضلہ پہنچ گئے تو پھر روحانی مقام عطا فرمایا، بلند کرنے کے طریقے سکھائے. فرماتے ہیں کہ پاک معرفت دروازے کھول دیے، اور نہ صرف کھول دیے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا. اور اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی. پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے، اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ فرمایا وہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا. یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی جات اپنے وجود کو قربانی سے چاہنا، اور طریق سے اور اس نیت چاہنا نہ اور طریق سے اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا. نجات جو ملے گی اپنے وجود کی قربانی سے ملے گی، نہ کسی اور طریق سے. اور اس نیت اور اس ارادہ کی کو عملی طور پر دکھلا دینا، یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں، اور یہ وہ خوبصورت تعلیم ہے جو ہمیں قرآن کریم نے دی ہے. بس یہ خوبصورت تعلیم جو ہے اس عظیم نبی پر اتری، اور اس نے ہم تک یہ پہنچائی. اللہ تعالیٰ جس کو پہنچائی جس کا کوئی نہ سابقہ شریعت مقابلہ کر سکتی ہے، نہ آئندہ کبھی کوئی ایسی کتاب بن سکتی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تعلیم کو ہمیں سمجھنے اور اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
Yeah.